لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک اور شب برات نصیب ہوئی. اللہ اس کو ہم سب کے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرمائے، اور بار بار شب برات، شب قدر اور رمضان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. شب برات کے تعلق سے الحمدللہ ہم تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ کیسی رات ہے. خلاصہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اللہ نے ایک ایسی رات اور ایک ایسا دن نصیب کیا جس کی برکت سے رمضان میں اعمال آسان ہو جائیں گے. عام طور پر جو تیاری ہوتی ہے وہ ظاہری چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاری کی ہے وہ عبادت کے ذریعے کی ہے. رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، تو آپ نے شعبان میں بہت زیادہ عبادتیں کی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کو چھوڑ کر شعبان کے سوا ایسا کوئی مہینہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں زیادہ روزے رکھے ہوں. یعنی رمضان تو پورا مہینہ ہی روزے کا ہے، باقی جو 11 مہینے ہیں 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے اللہ کے نبی نے شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں. اور مہینوں میں رکھے ہیں لیکن شعبان کے بالمقابل کم، شعبان میں زیادہ رکھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو سکے اور اس میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے. تو ہمارا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے اللہ نے شب برات دی ہے، قدر کریں، اور قدر عبادت سے ہوگی، عمل سے ہوگی، دعا سے ہوگی، ذکر اور تلاوت سے ہوگی. ایسے ہی رمضان میں بھی جو قدر ہوگی وہ روزہ رکھنے سے ہوگی، اور جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں سے ہوگی. لہذا اس رات میں ہم اللہ کو منائیں، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہمارا دین بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو. خاص طور سے اللہ کو منائیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اس وقت ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور ترمذی میں وہ حدیث موجود ہے. وہ حدیث پیش کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک طویل خطاب فرمایا، یعنی لمبی گفتگو فرمائی. اتنی لمبی گفتگو ہوئی عصر کے بعد کہ سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا، اور آپ علیہ الصلات والسلام کا معمول طویل گفتگو کا نہیں تھا. کبھی کبھی اللہ کے نبی نے طویل بیان کیا ہے اور لمبی گفتگو کی ہے. تو انہی موقعوں میں سے ایک موقع ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور نصیحت فرمائی. فلم یدع شیئا یکون الی قیام الساعہ الا ذکرہ. قیامت تک جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ نے ان سب چیزوں کو بیان کیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی. قیامت تک جتنی باتیں، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب آپ نے بیان کی اور کسی کو نہیں چھوڑا. حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ. یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا اور بھولنے والوں نے اس کو بھلا دیا. حدیث کا ترجمہ پہلے سن لیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بھی سب باتیں یاد نہیں ہیں، جتنی باتیں ان کو یاد تھیں بس ان کو بتایا. وہ کہتے ہیں اس وقت، اس دن اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ان میں سے ایک بات یہ تھی، ان الدنیا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فرمایا بلا شبہ یقینا دنیا بہت مزیدار ہے، سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری ہے، بہت مزیدار ہے. حلوتن خضیرتن، سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری ہے. اور اللہ دنیا میں تم کو نائب بنائے ہیں، دیکھنے والے ہیں تم کیسے عمل کرو گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اتنی شاندار کیوں بنائی، اس قدر حسین و جمیل دنیا اللہ نے کیوں بنائی؟ آپ نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہیں تم لوگ کیسے عمل کرو گے، کیا عمل کرو گے. سنو، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، یعنی دنیا کے فتنوں سے بچو اور عورتوں کے فتنوں سے بچو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. عام طور پر ان دو فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر آدمی صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، کبھی ایمان اور اسلام سے ہی دور ہو جاتا ہے. لہذا دو باتیں بتائی. فرمایا اِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ فِي الدُّنْيَا. ہر غدار ہر دھوکہ باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا, اس جھنڈا سے وہ پہچانا جائے گا وہ غدار ہے, دھوکہ باز ہے, دغا باز ہے. اس نے دنیا میں جیسا دھوکہ دیا تھا, جیسی غداری کی تھی, ویسا ہی جھنڈا ہوگا. وَلَا غَدْرَ أَكْبَرُ مِنْ غَدْرِ أَمِيرِ الْعَامَّةِ, اور امیر عامہ حاکم کو امام کو دھوکہ دینے کے بقدر کوئی اور غداری نہیں ہے. جتنی بڑی غداری حکمران کو غداری اور دغا دینے کی ہے ویسی اور کوئی غداری نہیں. یغرز لواؤہ عند استہ, اس کا جھنڈا اس کے سرین کے پاس گاڑ دیا جائے گا. فرمایا لیم لا یمن عن احد منکم ہیبت الناس ان یقول فیہ بحق اذا علمہ, کہ ہرگز ہرگز تم کو لوگوں کی ہیبت اس بات سے نہ روکے کہ وہ حق بات کہنے سے دور ہو جائے. حق بات کہنے سے لوگوں کی ہیبت, لوگوں کا ڈر تمہیں نہ روکے جب تم جان لو کہ حق یہ ہے, تو پھر حق کہنے سے تم کو لوگوں کی ہیبت اور ان کا ڈر نہ روکے, روکنا نہیں چاہیے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے جو بات بتائی اس کو سن کر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رو پڑے. فرمایا کہ بہت سی مرتبہ لوگوں کی ہیبت نے ہم کو حق کہنے سے روک دیا, لوگوں کے ڈر نے حق بات کہنے سے روک دیا, یہ کہہ کر رو پڑے. پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے فرمایا لوگوں کو مختلف طبقات اور درجات پر پیدا کیا گیا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. فرمایا کہ بنی آدم انسان کے چار درجات ہیں, چار طبقات ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو ایمان کی حالت پر پیدا ہوئے, ایمان کی حالت پر انہوں نے زندگی گزاری اور ایمان پر ہی موت آئے گی. بعض وہ ہیں جو کافر ہو کر پیدا ہوئے, کافر ہو کر زندگی گزاری اور کافر ہو کر ہی مریں گے. تیسرے نمبر پر بعض وہ ہیں جو کافر ہو کر پیدا ہوئے, کافر ہو کر زندگی گزارے اور مومن ہو کر مریں گے. اور بعض وہ ہیں جو مومن ہو کر پیدا ہوئے, مومن ہو کر زندگی گزارے اور کافر ہو کر مریں گے, العیاذ باللہ. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غضب کا، غصے کا تذکرہ کیا. غصہ کیا ہے؟ فرمایا غصہ کے باب میں بھی چار قسمیں ہیں. بعض وہ ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، بس ایک دوسرے کے بالمقابل ہے. بعض وہ ہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے غصہ جاتا ہے، ایک دوسرے کے بالمقابل ہے. تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ غصہ اس کو دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور تم میں بدترین اور نہایت برا شخص وہ ہے کہ اس کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے چلا جاتا ہے، اور بہت دیر میں جاتا ہے. پھر فرمایا غصہ سے بچو، اتقوا الغضب، غصہ سے بچو. کیوں؟ غصہ انسان کے دل پر ایک آگ ہے، جمرتن، ایک انگارہ ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ہو جب غصہ آتا ہے تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض کا ذکر کیا، دین کا. فرمایا قرض کے سلسلے میں بھی چار قسمیں ہیں. بعض وہ ہیں جو قرض لیتے ہیں، اچھی ادائیگی کرتے ہیں، اور جب ان سے کوئی قرض لیتا ہے وہ سختی سے مانگ کر وصول کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں. پھر فرمایا بعض وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہت برے ہیں، لیکن جب ان سے کوئی قرض لیتا ہے تو خوبصورتی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اسے مہلت دیتے ہیں. یہاں بھی ایک دوسرے کے بالمقابل ہے. اور فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جب وہ قرض لیتا ہے تو ادائیگی میں بہت بہترین ہے، اور جب اس سے کوئی قرض لیتا ہے تو اس کو بہت موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور معاملہ بہترین اختیار کرتا ہے. اور تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جب وہ کسی سے قرض لیتا ہے اس کی ادائیگی نہایت بری ہے، اور اس سے جب کوئی قرض لیتا ہے نہایت سختی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یہ تقریر اللہ کے نبی کی ہوئی، حتی اذا کانت الشمس علی رؤوس النخل و اطراف الحیطان، یہاں تک کہ دھوپ درختوں کی جڑوں پر پڑنے لگی اور دیواروں پر آ گئی. پھر فرمایا سنو، دنیا جو گزری ہے اس کے مقابل جو باقی ہے، جو دنیا گزر چکی ہے اس کے مقابل جو دنیا باقی ہے بس وہ اتنی ہی ہے جیسے آج گزرے ہوئے دن کے بالمقابل جو حصہ باقی ہے 10-15 منٹ کا، بس اتنا ہی حصہ باقی ہے. بڑی دنیا گزر چکی، بڑی دنیا گزر چکی، بہت تھوڑی سی دنیا باقی ہے. یہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ایک دن عصر کے بعد، اور بہت طویل بیان کی. اور حضرت ابو سعید کہتے ہیں یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا اور بھولنے والوں نے اس کو بھلا دیا. بہت طویل بات تھی, لہذا سب صحابہ کو پوری باتیں اکثر یاد نہیں تھی, کسی نے کوئی کسی نے کوئی جز یاد رکھا. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بہت سا حصہ یاد رکھا جو انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا. پہلی بات, آپ علیہ الصلات والسلام نے جو فرمائی وہ یہ ہے, ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فناظر کیف تعملون. بے شک دنیا بہت مزیدار ہے, سرسبز و شاداب ہے. آج علماء لکھتے ہیں کہ جس کی بہت لمبی عمر ہو چکی ہو اور وہ بیماریوں میں ہو, وہ بھی مرنا نہیں چاہتا, وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے حق میں صحت کی دعا کرو اور لمبی عمر کی دعا کرو. یہ عام بات ہے اور تقریباً ہر ایک کی یہی فطرت ہے اور عادت ہے. یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے دنیا خوبصورت بنائی, لہذا وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا الا ماشاءاللہ. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے بیزار ہو کر جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں دنیا مزیدار ہے, سرسبز و شاداب ہے. اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں پیدا کیے ہوئے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں تم کیا عمل کرو گے, کیسے عمل کرو گے. آپ نے دو باتیں بتائی, سنو, دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. یعنی دنیا کی محبت تم کو نہ ڈبو دے, دنیا کی ایسی محبت نہ آئے کہ صبح کو دنیا, شام کو دنیا, دائیں دنیا, بائیں دنیا, اس کے سوا کوئی کام نہیں, بس دنیا ہی دنیا ہے. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں صرف دنیا کی وجہ سے, نہ بچوں سے, نہ بوڑھوں سے, نہ مردوں سے مسجدیں ہماری آباد نہیں جیسے پہلے آباد ہوتی تھی. آج جمعہ کی نماز میں جب خطاب اور تقریر شروع ہوتی ہے برائے نام لوگ رہتے ہیں, جبکہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد دنیاوی کام کاج کرنا, جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہے. علماء نے صاف لکھا ہے, اللہ کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کراؤ, اور خرید و فروخ کو اور دوسرے سارے کاروبار کو چھوڑ دو, دھندوں کو چھوڑ دو. اسکول برابر چل رہے ہیں, کالج چل رہے ہیں, کارخانے چل رہے ہیں, ہماری دنیاوی مشغولیتیں برابر چل رہی ہیں, اور اذان کے وقت میں حجام کی دکان جاتے ہیں. اب بتائیے کیا یہ دنیا نہیں ہے؟ ایک گھنٹہ پہلے کیا ہم تیاری نہیں کر سکتے اور اذان کے ساتھ دوڑ کر نہیں آ سکتے؟ کتنی غفلت آ گئی. اسی کو فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. اور بھی دوسرے عام حالات میں بھی ہم مسجد کو ٹھیک نماز کے وقت پر آتے ہیں, نماز ہوتی ہم سب سے پہلے چلے جاتے ہیں. مسجد سے ہمارا وہ رشتہ نہیں جو ہونا چاہیے, وہ محبت نہیں, وہ روحانی تعلق نہیں جو ہونا چاہیے. یہ دنیا ہے جو ہم پر غالب آ گئی. اسی کو کسی نے کہا کہ ہم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یوں ہونا چاہیے دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں. اللہ کرے یہ صفت نصیب ہو. اور دوسری بات, عورتوں سے بچو, واتقوا النساء, یعنی ان کے فتنوں میں نہ آؤ. آج موبائل فون پر, स्क्रीन पर हर जगह औरत की तस्वीर, कभी नंगी तस्वीर, कभी उसकी हर तरह की तस्वीर, जो कबीरा गुनाह है और आंखों का जिना है। अल्लाह हिफाजत करे। इस तरीके से औरत के फितने के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में कह दिया कि औरतों से बचो, यानी उनके फितनों से बचो, अपने आप को परहेजगार बनाए रखो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। दूसरी बात बताई, इन्ना लिकुल्ली गादिरिन लिवान यौमल कियामा। हर धोखा देने वाले के लिए कयामत के दिन एक झंडा होगा, हर दगा करने वाले के लिए। और वो झंडा अलामत होगा कि इसने दुनिया में फुला धोखा किया था, फुला गद्दारी की थी, माली गद्दारी की थी तो उसके एतबार से, वक्त में गद्दारी की थी तो उसके एतबार से, जो जैसे धोखा दिया हो उसके एतबार से। बहुत सी किस्में धोखों की। आगे फरमाया, वला गदर अकबर मिन गदरी अमीर आमती। लोगों का एक हुक्मरान है और वो मुंतखब होकर आया है, लोगों ने उसे चुना है, उसको धोखा देकर उसकी हुकूमत गिरा देना जितना बड़ा धोखा है, उतना बड़ा धोखा किसी का नहीं। आज ऐसे बहुत से धोखे होते हैं, गद्दारी होती है। सोचना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम साफ फरमाते हैं, अमीर आम्मा जो मुसलमानों का अमीर है और सबका अमीर है और हाकिम है, उसके साथ धोखा देना जितना बड़ा धोखा है उतना और कोई नहीं। और उसका झंडा कयामत के दिन उसके पीठ पीछे गाड़ दिया जाएगा। ये अलामत होगी कि इसने जो हुकूमत गिराई थी, या किसी का ओहदा गिरा दिया था, या किसी को भी कोई जबरदस्त नुकसान पहुंचाकर उसका वो मकाम उससे छीन लिया था, तो पीठ पीछे उसका झंडा नसब कर दिया जाएगा। ये अलामत है पीठ पीछे झंडा गाड़ने की, कि ये पीठ की तरफ से ही आया था। ये गुरज लिवा ओहू इंदा इस्ती ही। लिहाजा हर हर धोखा से बचे। कुरान करीम में देखिए, अल्लाह ताला के ताल्लुक से है, इन कला तुखलिफुल मियाद, इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद। अल्लाह वादा की खिलाफ अर्जी नहीं करते। कहीं लिखा है, वमनस्दकु मिन अल्लाही कीला वमनस्दकु मिन अल्लाही हदीसा। अल्लाह से ज्यादा अच्छी और सच्ची बात किसकी हो सकती है। अल्लाह जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। लिहाजा हमारी जुबान अच्छी रहे और हम जुबान से धोखा ना दें, किसी को अपने अमल से धोखा ना दें, अपनी नीयत से धोखा ना दें। नीयत हम दूसरी कर लें और धोखा दें, जितने धोखे हो सकते हैं उन सब से हम बचें, कि हमारी जुबान से, हमारे हर हर आज़ू से वही बात सादिर हो जो सच्ची है और अच्छी है और किसी के लिए नुकसान देने वाली नहीं है। तो इसको सबसे बड़ा गुनाह करार दिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। तीसरी बात आपने ये बताई, वला यमनअन्न अहदम मिनकुम हैबतुन नास अन यकूल फीही बिहक्किन इज़ा अलिमहु। कि लोगों का डर, लोगों का खौफ तुमको ना रोके हक बात कहने से, जब वो उसको जान ले कि यही हक है, यही सच है, ये मुनकर है, ये बुराई है, तो फिर लोगों का डर और लोगों की हैबत ना रोके। बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से बताना चाहिए कि ये मुनकर है, ये बुराई है, उसको बताया जाए, برائی پر نکیر کی جائے، غلط کو غلط کہا جائے، صحیح کو صحیح کہا جائے، لوگوں کا ڈر نہ روکے۔ اس بات پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رو پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے حق بات کو دیکھا اور لوگوں کے ڈر نے ہم کو روک لیا۔ حالانکہ یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ خوف خدا کی بات تھی، ورنہ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ صحابہ معمولی سی بات کو بھی بہت بڑی بات سمجھتے تھے۔ لہذا اگر منکر ہے، برائی ہے، غلط ہو رہا ہے تو بہتر طریقے سے روکا جائے، کسی کا خوف ہم کو نہ روکے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں اور اس کے ڈرانے سے ڈرتے نہیں ہیں، جو بات حق ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ لہذا یہ صفت بھی ہمارے اندر آئے، اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جائے گی دنیا سے منکرات اور برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ شادی بیاہ میں دیکھیں ناچ گانا ہو رہا ہے اور ڈانس کر رہے ہیں اور پتہ واللہ عالم کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کی ہیبت روک رہی ہے۔ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ لہذا دینی غیرت اور دینی حمیت، دینی بیداری پیدا ہو، اور منکر کو، برائی کو دیکھ کر اس کو برا سمجھیں، غلط سمجھیں، وہاں خاموش نہ رہیں، اور جیسے ہو سکتا ہے بہتر سے بہتر طریقے سے روکنا چاہیے۔ کم سے کم جو درجہ بتایا گیا کہ اس کو برائی سمجھ کر اس سے دور ہو جائیں، اس کو برا سمجھ کر اس سے دور ہو جائیں، وہاں نہ رہیں، یہ آخری درجہ بتایا اور فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، وذالک اضعف الایمان، اس سے آگے ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ یہ تین باتیں بتائی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات بتائی، فرمایا لوگ چار درجات پر اور چار طبقات پر پیدا ہوئے ہیں، سارے ہی انسان۔ الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتا، چار قسم ہے۔ پہلی قسم من یولد مومنا ویحیا مومنا ویموت مومنا، جو پیدا ہوتا ہے مومن ہو کر، زندگی گزارتا ہے مومن ہو کر، اور مرتا ہے مومن ہو کر۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ انہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایمان کی حالت میں پیدائش اور پوری زندگی ایمان کی حالت پر، اور موت بھی ایمان کی حالت پر، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو پیدا ہوتے ہیں کافر ہو کر، زندگی گزارتے ہیں کافر ہو کر، اور مرتے ہیں کافر ہو کر۔ اللہ ان سے ہماری حفاظت کرے اور پوری امت کی حفاظت کرے۔ بہت بڑی چیز ہے کہ ہر حالت کفر کی ہے، اور جب کفر پر مریں گے تو انجام بھی بڑا برا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ لہذا پہلی قسم بڑی اچھی قسم تھی، دوسری قسم بہت بری قسم ہے، اور تیسری قسم فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بعض وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں کافر ہو کر، زندگی گزارتے ہیں کافر ہو کر، اور موت آتی ہے ایمان کی حالت میں، مرتے ہیں ایمان پر، یہ بھی خوش نصیب بندے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کافر پیدا ہوئے اس لیے کہ ماں باپ کافر تھے۔ اب کافر سے مراد ہر کافر ہے، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی ہو، ہر کافر یہاں مراد ہے۔ کہ پیدا ہوئے کافر ہو کر، زندگی گزاری کافر ہو کر، اور مر رہے ہیں ایمان کی حالت میں، کسی کو 40 سال میں، کسی کو 50 سال میں، کسی کو 60 سال میں توبہ نصیب ہو رہی ہے، ایمان نصیب ہو رہا ہے اور انتقال کر رہے ہیں ایمان کی حالت میں، بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو نجات نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قید نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ابو طالب کو ہدایت نہیں ہوئی، لیکن حضرت حمزہ کا جو قاتل حبشی تھے ان کو ہدایت ہو گئی. ہندا جس نے کلیجہ چبایا تھا اس کو ہدایت ہو گئی. اللہ کی مرضی ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ساری دنیا ساری کائنات اس کی محتاج ہے. اللہ اپنی بے نیازی ظاہر کرتے رہتے ہیں. اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو پیدا ہوتے ہیں کافر، پیدا ہوتے مومن ہو کر، زندگی گزارتے ہیں مومن ہو کر، اور مرتے ہیں کافر ہو کر. لیکن اللہ کا فضل ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی پیش آتا ہے ایسی صورت، کبھی کبھی پیش آتی ہے، عموماً نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم و کرم ہے. اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہے. انبیاء نے پڑھی کہ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہوگا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا ہمیشہ مانگیں، پروردگار ہمارے قلوب کو ہدایت کے بعد زیغ و ضلال میں مبتلا نہ کر، یعنی گمراہ نہ کر دے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سارے انسانوں کے قلوب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے ویسے الٹتے پھیرتے رہتے ہیں. یقلبھا کیف یشاء، رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے قلوب ہیں، جیسے چاہے ویسے الٹتے پھیرتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ سے مانگتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. بڑی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اس دعا کو بھی پڑھیں. انبیاء کو بھی ہدایت ہوئی اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کی، انبیاء بھی پڑھتے رہے. اسی وجہ سے ایک جگہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے پناہ مانگتا ہوں. ایسی دعائیں بہت سی آئی ہوئی ہیں. اور ہدایت پر رہنے کا اہتمام بھی کریں دعا کے ساتھ، ہماری طرف سے ایسی غلطی نہ ہو جو ہمارے لیے کفر کا سبب بن جائے، جہنمی ہونے کا سبب بن جائے. ایسی ہر ادا سے، ہر عمل سے بچتے رہیں، ہدایت پر قائم رہیں اور قائم رہنے کی کوشش کریں. جتنے اعمال صالحہ ہیں ان کو ادا کرتے رہیں، یہ ہدایت پر رہنے کی ایک بہترین شکل و صورت ہے. تو یہ چار قسمیں ہوئی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. آگے ہے وذکر الغضب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تقریر میں، اس خطاب میں غصہ کا تذکرہ کیا، غیظ و غضب کر غصے کا ذکر کیا، اور غصہ کے باب میں، غصہ کے سلسلے میں چار قسمیں بیان کی. لوگوں کے چار طبقات ہیں، ان کی چار قسمیں ہیں. دیکھیے یہ باتیں ہم جتنی بھی کوشش کر لیں بیان نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ملی ہیں. آپ فرماتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، فإحداهما بالأخرى، ایک خوبی ہے تو ایک خرابی ہے، لہذا خوبی خرابی برابر ہو جائے گی. غصہ دیر سے آتا ہے یہ خوبی ہے، اور دیر سے جاتا ہے یہ خرابی ہے. احداہما بالاخرا، یہ خوبی ہے یہ خرابی ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے. اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو غصہ بہت جلد آتا ہے اور بہت جلد ہی چلا جاتا ہے، بہت جلدی غصہ ہوتا ہے اور بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غصہ چلا جاتا ہے. یہاں بھی فرمایا احداہما بالاخرا، یہ خوبی ہے خرابی ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے. اس لیے کہ بہت جلد غصہ آنا خرابی ہے، بہت جلد غصہ چلا جانا اچھائی ہے. آپ نے فرمایا ایک خوبی ایک خرابی مل کر بات پوری ہو گئی، لہذا ایک گناہ ہے تو ایک نیکی بھی ہے. آگے فرمایا وہ خیارکم، تم میں بہترین لوگ وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو بطی الغضب سری الفی ہے. یکون بطی الغضب و سری الفی، جس کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلد چلا جاتا ہے، بہت دیر سے غصہ کرتا ہے بہت جلد چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا تم میں بہترین لوگ ہیں، اور جس کے اندر یہ بات ہے وہ بہترین شخص ہے. کہ دونوں طرف سے دو خوبی جمع ہو گئی، دیر سے غصہ آنا بھی خوبی ہے اور جلد غصہ چلا جانا بھی خوبی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، دونوں خوبیاں ہیں جمع ہو گئی. غصہ بالکل نہ آئے، ہمارے اکابر کہتے یہ بھی اچھی چیز نہیں، اس لیے کہ غصہ اللہ کو بھی آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا. اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے. حدیث میں اشارہ ہے، ایک دو نہیں بہت سی حدیثوں میں یہ بات ہے. مثلا ایک جگہ ہے من لم يسأل اللہ غضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر غصہ ہو جاتے ہیں. لہذا اللہ تعالی جہاں بھی غصہ ہوتے ہیں وہ جگہ صحیح ہوتی ہے. اب یہاں بھی بندوں کی بھلائی، بندوں کے ساتھ خیر قائی اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ جو مانگ نہ ہو اللہ ہی سے مانگ، اے اکبر اسی قدر ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، اسی قدر ہے جہاں عزت نہیں جاتی. اب جہاں اور جس سے مانگنا ہے اس سے نہیں مانگ رہا ہے تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اور جس سے نہیں مانگنا ہے اس سے مانگ رہے ہیں جبکہ اس کے پاس محدود خزانہ ہے اور اللہ کے پاس لا محدود خزانہ ہے. تو جس کے پاس لا محدود خزانہ ہے، بیماریوں پر شفا اس کے پاس ہے، غریبی پر مالداری اس کے پاس ہے، اور اللہ نے صحت اپنے پاس رکھی ہے اور ہر طرح کی نعمت اپنے پاس رکھی ہے، جب اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لہذا اللہ کو غصہ آتا ہے. یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی، ایسی سینکڑوں مثالیں حدیث میں ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا، اور حدیث میں ہے جب غصہ آتا آپ نہایت خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت گورے تھے، جب غصہ آتا تو آپ کا چہرہ اتنا سرخ ہوتا جیسے انار کو نچوڑ دیا گیا، اتنا غصہ آتا. لیکن غصہ کے وقت اللہ کے نبی کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے، غصہ کو برداشت کر جاتے، کوئی کام نہیں کرتے، یہی حکم ہے. اور آپ میں تعریف کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ان کو بہت جلد غصہ آتا تھا اور بہت شدید غصہ آتا تھا. آپ نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے. اور ایک نہیں دسیوں حدیثیں ہیں، اگر کوئی کسی بات میں غلطی کرتا اور اللہ کے نبی پریشان ہوتے تو حضرت عمر کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ چھوڑیے میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ صاف کہتے، بہت جلد غصہ آتا اور سخت غصہ آتا، لیکن انہوں نے بھی غصے کا غلط استعمال نہیں کیا. اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا، آپ نے کبھی غلط استعمال نہیں کیا. اسی کو کسی نے کہا، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، ان کو حیا نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا. غالباً اکبر الہ آبادی کا شعر ہے. تو غصہ بھی اللہ کی طرف سے یہ صفت رکھی گئی ہے، اللہ کی طرف سے. ہاں، بے موقع غصہ آنا، بے ضرورت غصہ آنا، اور غصہ بہت دیر تک رہنا اور اس کی وجہ سے غصہ کے تقاضے پر عمل کرنا غلط ہے. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میاں بیوی تھے. ایک مرتبہ دوپہر کے وقت دونوں میں انبن سی ہو گئی، کچھ اختلاف ہو گیا، زبانی لڑائی ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے. کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ فاطمہ تنہا ہیں، گھر میں حضرت علی نہیں ہیں. پوچھا، تمہارے چچازاد بھائی کہاں گئے؟ رشتے میں چچازاد بھائی ہوتے تھے، کہاں گئے؟ تو صاف کہا، میرے اور ان کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، انبن سی ہو گئی، وہ میرے یہاں نہیں سوئے، دوپہر کا جو وقت میرے پاس گزارتے تھے وہ یہاں نہیں رہے، یہاں سے نکل گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا، جاؤ دیکھو کہاں ہیں. وہ دیکھ کر آئے اور کچھ ہی دیر میں آ کر کہنے لگے، وہ مسجد میں سو رہے ہیں. اور اس زمانے میں مسجد میں کوئی فرش نہیں تھا، حصیر اور قالین تو دور کی بات ہے، بالکل جو ریت ہے، خالی ریت والی زمین، کوئی کسی طرح کا فرش نہیں. وہاں سوئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آئے، دیکھا کہ انتہائی دوپہر کے وقت میں سو رہے اور بدن سے پسینہ بہتے بہتے جو مٹی ہے وہ بدن کو لگی ہوئی ہے. آپ تشریف لائے، ان کو جگایا اور جگاتے ہوئے کہا، قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو. حضرت علی اٹھے، اللہ کے نبی خود ان کی پیشانی سے، ان کے سر اور بدن سے مٹی پہنچ رہے تھے، خود پہنچ رہے تھے. بس شفقت ہو گئی، سیدھے گھر چلے گئے، کچھ پوچھا ہی نہیں. اور ابو تراب، مٹی والے مٹی کے باپ، حضرت علی کو یہ کنیت اتنی پسند آئی، اپنے نام کا جز بنا لیا کہ حضرت علی اپنے نام کے ساتھ ابو تراب لگایا کرتے تھے کہ مٹی والا. اب دیکھیے، اللہ کے نبی پہنچے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو تھا وہ کہا، اور حضرت علی وہیں نہیں رہے، فوراً وہاں سے باہر نکل گئے. اگر وہیں رہتے تو غصہ بڑھتا، نہ جانے کیا سے کیا ہوتا. اور آگے اللہ کے نبی نے چوتھی قسم بیان کی، وَشِّرَارُكُمْ، تم میں نہایت برے ہیں وہ شخص، نہایت برے وہ ہیں وہ شخص، وہ لوگ، مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيعَ الْفَيِّ، جو بہت جلد غصہ ہوتے ہیں اور بہت دیر میں غصہ جاتا ہے، بات بات پر غصہ ہوتے اور جلدی غصہ ہوتے ہیں اور بہت دیر تک غصہ رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو غصہ آنا بری صفت نہیں، ہاں غصے کا غلط استعمال بری صفت ہے. اب حدیث پاک میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، فمن احس بشیء من ذالک فلیستجع ولیتلبد بالارض، اگر کسی کو یہ بات محسوس ہو کہ غصہ تیزی سے آ چکا ہے، غصہ تیزی سے آ چکا ہے، وہ زمین پر لیٹ جائے اور اپنے آپ کو زمین سے لگا لے۔ یہ کیوں کہہ رہے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، میاں تمہاری کوئی زیادہ حیثیت نہیں، اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو، فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، کس بات پر غصہ ہے، کیوں اترا رہے ہو، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے سب سے بہترین آدمی کا بھی پتہ بتایا، سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلد چلا جاتا ہے، اور سب سے برا شخص وہ ہے جسے غصہ بہت جلد آتا ہے اور بہت دیر میں جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں جو غصہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹتے ہیں، صلہ رحمی جو ایک بہت اہم چیز ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اسی غصہ کی وجہ سے ہزاروں رشتے برباد ہوئے ہیں، ہزاروں گھر ویران ہوئے ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں گھر، لاکھوں گھر ویران ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حدیث میں ہے غصہ آئے تو اس جگہ سے نکل جاؤ، ایک حدیث میں ہے کہ پانی پی لو، ایک حدیث میں ہے کہ وضو کر لو۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، دیکھو غصہ یہ شیطان کی صفت ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، بیٹھ کر پانی پی لو یا وضو کر لو، اس لیے کہ پانی ہی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ لہذا وضو ہوگا، پانی پیئیں گے تو جو آگ بھڑک اٹھی ہے وہ آگ بجھ جائے گی۔ غصہ کرنا بری بات نہیں، لیکن غصہ کے تقاضے پر عمل کرنا بری چیز ہے۔ جب غصہ آئے اس وقت کچھ نہ کہیں، کوئی حکم نہ دیں، زبان سے کوئی بات نہ نکالیں، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد سوچیں کہ جو غلطی ہوئی تھی وہ کیسی غلطی تھی، اور مجھے اس کے اعتبار سے کیا ایکشن لینا ہے، کیا سزا دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، ہارون رشید کا ایک بیٹا ہارون رشید کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایک بچے نے، وہ بچہ تھا، بچوں میں کھیل رہا تھا، کہا مجھے ایک بچہ نے، ایک وزیر کے بیٹے نے ماں کی گالی دی ہے، ماں کی گالی دی ہے، سخت سست کہا ہے۔ ہارون رشید وزیروں کو بلائے اور کہا کہ دیکھو، شہزادے کو ایک وزیر کے بیٹے نے یا ایک عام آدمی کے بیٹے نے، لڑکے نے گالی دی ہے، کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایک نے کہا اس کی زبان کاٹ دی جائے، ایک نے کہا اسے قتل کر دیا جائے، ایک نے کہا اسے ملک سے باہر نکال دیا جائے، ایک نے کہا ہمیشہ کی جیل میں ڈال دیا جائے۔ سب نے سخت سزائیں دینے کی بات کہی۔ ہارون رشید سب سنتا رہا، آخر میں کہا بیٹے، اگر تم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو تم بھی اتنی ہی گالی دو جتنی اس نے دی ہے، اور اگر تم برداشت کر کے معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، برداشت کر کے معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ حضرت حسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نواسے رسول حضرت حسن وضو کر رہے تھے، باندی وضو کرا رہی تھی اور پانی ڈال رہی تھی، ہانڈی یا مٹی سے بنا ہوا برتن تھا، پانی ڈال رہی تھی، ذرا سی غفلت ہوئی، اس نے اس برتن کو، مٹی کا جو لوٹا تھا، اس کو حضرت حسن پر ہی ڈال دیا۔ غفلت ہو گئی. اب وہ پورا پانی آپ پر گرا اور وہ لوٹا بھی نیچے گر کر ٹوٹ گیا. حضرت حسن کو بہت غصہ آیا. آپ نے دیکھا تو اس نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. نیک بندے وہ ہیں جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں, خوشی کی حالت میں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں. فوراً ٹھنڈا ہو گئے. آگے کہا والعافین عن الناس. نیک بندوں کی دوسری صفت یہ ہے وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے ہم نے تم کو معاف کر دیا. پھر کہا واللہ یحب المحسنین. صرف معاف کرنے اور غصہ پی جانے ہی کو نہیں, اللہ احسان کرنے والے کو بھی پسند کرتے ہیں. فوراً کہا جا تو آزاد ہے, احسان کر دیا تجھے میں نے آزاد کر دیا, اب آزاد بھی ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ یہ صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. آج جتنی دنیا کے اندر برائیاں ہیں اور جو یعنی گھر ویران ہو رہے ہیں, اور آپ تو سنتے اور دیکھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے, باپ بیٹے کا قاتل, بیٹا باپ کا قاتل, بیوی شوہر کی قاتل, شوہر بیوی کا قاتل, نعوذ باللہ. دنیا کہاں تک پہنچ گئی؟ یہ سب شیطانی غصہ کا نتیجہ ہے. تربیت نہیں ہے, اور تربیت نہ ہونے سے ہی جو شیطانی غصہ پیدا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہے. لہذا تحمل, بردباری, یعنی بوجھ کو برداشت کرنا سیکھیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک اللہ والے ایک پہلوان کے سامنے سے گزرے, دیکھا کہ پہلوان بہت غصے سے بھرا ہوا ہے اور اس کے منہ سے کف جاری ہے, جھاگ جاری ہے. پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا ایک آدمی نے اس کو گالی دی اور گالی دے کر وہ بھاگ گیا, وہ اس کے ہاتھ نہیں لگا, اس لیے غصے سے بھرا ہوا ہے اور منہ سے کف جاری ہے. کہا کتنا بیوقوف ہے کہ 10 من پتھر اٹھا لیتا ہے, 2 گرام کی بات برداشت نہیں کر سکتا. 10 کلو کا پتھر اٹھا لیتا ہے اور 100 کلو کا پتھر اٹھا لیتا ہے, 2 گرام کی بات برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی قیمتی بات بتا رہے ہیں. لہذا جیسے غصہ آنا چاہیے اس وقت آئے, جتنا رہنا چاہے اتنا رہے, اور غصہ کے تقاضے پر جیسے عمل کرنے کا حق ہے ویسے عمل کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں جو بات بتائی وہ یہ ہے, قرض کا ذکر آیا, وذکر الدین, قرض کا تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا یہاں بھی لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. منکم من یکون احسن القضاء, یا من یکون حسن القضاء ویکون له افحش فی الطلب فاحداهما بالاخرى. فرمایا جب اس پر قرضہ ہوتا ہے بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے, جو وقت اس نے بتایا جیسے بتایا اسی وقت پر ادا کرتا ہے, ٹال مٹول نہیں کرتا. ہاں جب اس کا قرضہ کسی پر ہوتا ہے تو سختی سے لیتا ہے, ذرا مہلت نہیں دیتا, پوری سختی کے ساتھ نمٹتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک خوبی ہے ایک خرابی, احداہما بالاخرى, برابر ہو گئے. ایک گناہ ہے ایک نیکی ہے, دونوں برابر ہو گئے. اور آگے فرمایا ومنہم من یکون سیء القضاء ویکون له اجمل فی الطلب. جب وہ قرض دار ہوتا ہے تو برے طریقے سے ادا کرتا ہے, جو وقت بتاتا ہے اس پر دیتا نہیں, ٹال مٹول کرتا رہتا ہے. ہاں جب اس کا قرضہ کسی اور پر ہوتا ہے مہلت پر مہلت دیتا ہے، سختی سے نہیں لیتا. فرمائے احداہما بالاخرا، یہاں بھی دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے، یہ خوبی ہے یہ خرابی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے. اور آگے فرمایا وخیارکم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین شخص وہ ہے. جب اذا کان لہ احسن القضاء، اذا کان علیہ الدین احسن القضاء، واذا کان لہ اجمل فی الطلب. جب وہ قرض دار ہوتا ہے بہترین ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور جب اس پر کسی کا یعنی کسی کے ذمے اس کا قرضہ ہوتا ہے تو طلب میں، لینے میں، مانگنے میں خوبصورت معاملہ اختیار کرتا ہے، جلدی نہیں کرتا. وَإِن كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ ذو عُسْرَةٍ، اگر جو قرض دار ہے وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو آسانی تک اس کو مہلت دینا اچھی چیز ہے جب تک اس کے پاس پیسے آ جائیں. ہاں بلا وجہ ٹال مٹول کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا مطل الغنی ظلم، غنی اور مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، ناجائز ہے، یہ جائز نہیں. اگر واقعی وہ قرض دار ہے اور مجبور ہے تو اس کو مہلت دینا چاہیے، وہ قرض دار مجبور ہے تو مہلت دینا چاہیے، یہی قرآن اور سنت کا حکم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم فرمایا. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا واقعہ. کعب بن مالک سے عبداللہ ابن ابی حضرت نے قرض لیا تھا، کعب بن مالک سے، اور عبداللہ ابن ابی حضرت واقعی مجبور تھے، قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہے تھے. ایک دن مسجد نبوی میں دونوں کی ملاقات ہو گئی. کعب بن مالک نے تقاضا کیا، عبداللہ ابن ابی حضرت نے عذر کیا. اب کعب بن مالک کی آواز بڑھ گئی، ناراض ہو گئے، سخت جملہ کہنے لگے. ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد ہی کا واقعہ تھا، اپنے حجرے میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سن لیا، پردہ ہٹایا، آپ نے فرمایا اے کعب آدھا معاف کر دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کر دیا. آپ نے فرمایا عبداللہ آدھا ابھی ادا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی ادا کر دیا. اللہ اکبر، کتنا پیارا معاملہ تھا کہ آپ نے کہا کہ آدھا معاف کر دو، کہا ابھی معاف ہے، کہا آدھا ابھی ادا کرو، تو انہوں نے اس کو ادا کر دیا. آدھا دینے کی طاقت تھی. اور بھی بہت سے واقعے ہیں، لہذا یہ اسلام کی بڑی بہترین تعلیم ہے. تو آپ نے فرمایا بہترین شخص ہے وہ جو جب اس پر کوئی قرضہ ہوتا ہے بہترین ادا کرتا ہے، اس کا قرضہ کسی کے ذمے ہوتا ہے تو طلب میں اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، سخت معاملہ نہیں کرتا. اور تم میں بہت برا ہے شرارکم، بدترین شخص ہے وہ شخص جب اس پر قرضہ ہوتا ہے یکون سجی القضاء، بہت برا ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور جب اس کا قرضہ کسی پر ہوتا ہے وہ بہت سخت، افحش فی الطلبی، نہایت سختی کے ساتھ لینے والا ہوتا ہے، کوئی مہلت نہیں دیتا اور کسی طرح سے نرمی اختیار نہیں کرتا. آپ نے فرمایا وہ تم میں بہت برے لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن جو خطبہ ارشاد فرمایا عصر کے بعد، وہ بہت طویل خطبہ ارشاد فرمایا. آج کل جو نماز عصر ہوتی ہے ہمارے یہاں، وہ ذرا دیر سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ذرا جلدی ہوتی تھی. اس وقت کے حساب سے لے کر دیکھیں کہ آپ نے کتنی لمبی نصیحت کی ہوگی، طویل نصیحت فرمائی، یہاں تک کہ حدیث میں ہے حتی اذا کانت الشمس علی رؤوس النخل واطراف الحیطان، یہاں تک کہ دھوپ جڑوں پر پڑنے لگی، اس لیے کہ آخر میں نیچے پڑتی ہے، اوپر درختوں کے اوپر تو شروع ہی سے پڑنے لگتی ہے. فرمایا رؤوس النخل جڑوں پر پڑنے لگی اور دیواروں پر آ گئی. جب دھوپ جو ہے سایہ چھڑتے چھڑتے دیوار پر چھڑ جائے، بس غروب کے لیے 10-20 منٹ ہی باقی رہ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھو جتنی دنیا گزر گئی، جتنی دنیا گزر گئی ہے وہ جو اب باقی ہے بس اتنا ہی حصہ باقی ہے جو دن بھر میں 10-15 منٹ کا باقی ہے. الا کما بقی من یومکم ھذا، آج کے اس دن میں جتنا وقت باقی ہے سورج غروب ہونے کے لیے، جو 10-20 منٹ کا وقت ہے اتنا ہی بس دنیا باقی ہے. بہت بڑی دنیا گزر چکی. اگر ہم دیکھیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، آج سے 10,000 سال پہلے تشریف لائے ہیں، آج سے تو 10,000 سال پہلے سے لے کر 8,500 سال ایک طرف اور 1,500 سال ایک طرف. اب بس قیامت قریب ہے، آنے ہی والی ہے. جو علامتیں ہیں، اکثر علامتیں آ چکی ہیں، بس بڑی جو علامتیں ہیں ان کا ظہور باقی ہے. بڑی بڑی علامتیں کہ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے اور حضرت مہدی کا ان سے پہلے ظہور ہوگا اور آخر میں مغرب سے سورج طلوع ہوگا. یہ بس چند بڑی علامتیں باقی ہیں، اکثر علامتیں آ چکی ہیں. اور اگر دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے حساب لگائیں تو کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا لاکھوں سال پہلے پیدا کی اور لاکھوں سال کے بعد انسان کو بنایا. لاکھوں سال کے بعد جنت اللہ نے بنا دی تھی اور جنت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بہت سال تھے. کتنے سال تھے؟ سینکڑوں سال رہے ہوں گے، اللہ جانتے ہیں. پھر ایک واقعہ پیش آیا، دنیا میں آئے. تو اگر دنیا جب سے بنی ہے تو اس وقت سے دیکھیں تو بس 10-15-20 منٹ کا وقت ہی باقی ہے. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حساب لگائیں تو اس حساب سے بھی تقریباً 8,500 سال گزر چکے ہیں. بہت کم وقت باقی ہے اور ہماری عمریں بھی بہت کم ہیں. اس لیے ہم ان باتوں پر غور کریں. جو میری اپنی نصیحت نہیں ہے بلکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، الحمدللہ وہی حدیث سنائی ہے اور پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ سے دعا ہے اس حدیث پر اور جو باتیں کہی گئی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك من موجبات رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. اے اللہ دنیا کے سبھی مسلمانوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کو معاف فرما، چھوٹوں کو معاف فرما، عورتوں کو معاف فرما، مردوں کو معاف فرما، بوڑھوں کو معاف فرما. اے کریم ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ معافی کی امید لے کر آئے ہیں، مغفرت کی امید لے کر آئے ہیں. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ دنیا میں مغفرت فرما، قبر میں مغفرت فرما، حشر میں مغفرت فرما، آخرت میں مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت تامہ فرما، مغفرت عامہ فرما، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو، جان کر کیے ہوئے انجانے کیے ہوئے گناہوں کو سب کو معاف فرما. اے اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما، باطنی گناہوں کو معاف فرما، دل و دماغ کے گناہوں کو معاف فرما، اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما، آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمت نصیب فرما. اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما، ہمارے شامل حال فرما. اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، ہماری بخشش فرما. پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے. اے کریم کرم فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو، پوری امت کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. صحیح عقائد نصیب فرما، عقائد صحیحہ نصیب فرما. اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما، اچھے اخلاق سے ہمیں سوار دے، اچھے اخلاق سے ہمیں نواز دے، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث آج بیان ہوئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر اچھی صفت سے ہم کو مالا مال فرما، ہر بری صفت سے ہماری حفاظت فرما. اے کریم کرم فرما، اے اللہ آج ہماری سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں. اے اللہ پٹ رہے ہیں، اے اللہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں. اے اللہ آپ کا دین پاکیزہ ہے، آپ کے نبی پاکیزہ نبی تھے، آپ کا قرآن پاکیزہ قرآن ہے. اے اللہ ہم اسلام پر بدنما داغ ہیں، ہم سب کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اے اللہ ہم سب کو پاکیزہ بنا دے، نیک بنا دے، صالح بنا دے. ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسل در نسل کو نیک بنا دے. ہم سب کو دیندار بنا دے، متقی بنا دے، تہجد گزار بنا دے. قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما، تسبیحات پڑھنا نصیب فرما. اے اللہ پنج وقتہ فرض نمازوں کی باجماعت ادائیگی کی توفیق عطا فرما، باجماعت نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. سنن قبلیہ اور بعدیہ، اے اللہ ہر سنت موقدہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نفل نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، نفل روزوں کا اہتمام نصیب فرما، صدقات اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ مغفرت کی رات ہے، ہماری اور پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما. ہمیشہ ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر ہمیشہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم چاہے نہ چاہیں، اے اللہ آپ کے یہاں کیا کمی ہے. اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہم کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما، دینی نعمت سے مالا مال فرما، دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارا دین اچھا بنا دے، ہماری دنیا اچھی بنا دے، ہماری آخرت اچھی بنا دے. اے اللہ اس ملک میں امن نصیب فرما، خوشحالی نصیب فرما، خوشحالی نصیب فرما، امن اور عافیت نصیب فرما. جو شر پسند لوگ ہیں انہیں ناکام فرما، شر پسندوں کو ناکام فرما، شر پسندوں کو اقتدار سے دور فرما. اے اللہ اقتدار سے دور فرما، ہماری مدد و نصرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے اکابر کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اوپر جنہوں نے احسان کیا ہے ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما، انہیں جزائے خیر نصیب فرما. اے کریم کرم فرما، اے اللہ یہ رات ہمیں نصیب فرمائی، اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، شب قدر نصیب فرما، بار بار نصیب فرما. اے اللہ اس ملک میں جو بہت سارے اے اللہ منصوبے ہو رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے، ان منصوبوں کو ناکام فرما، دشمنان اسلام کو ناکام ناکام فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، ہر دینی کام کی حفاظت فرما، اے اللہ باطل فرقوں کو ناکام فرما، باطل فتنوں کو ختم فرما، جو باطل فتنوں کے شکار ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہدایت کے باب ضلالت سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسل در نسل کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ پاکیزہ دین جو آپ کے پیارے حبیب لے کر آئے اسی دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم کرم فرما، اے اللہ مسلمانوں کا معاشی حال خراب ہے، تجارتی حال خراب ہے، اپنے فضل سے مسلمانوں کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، ملازمتوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ بہترین کاروبار نصیب فرما، اے اللہ اس میں اے اللہ اپنی مہربانی سے اے اللہ خوب فائدہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی مہربانی سے نفع ہی نفع نصیب فرما، جو نقصان اور گھاٹا ہے اسے ختم فرما، نقصان کو ختم فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اور ہر مسلمان کو رزق حلال نصیب فرما، رزق طیب نصیب فرما، اے کریم ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے گھر توڑ دیے گئے، مسجدیں توڑ دی گئی، اے اللہ انہیں دوبارہ بنا دے، نعم البدل نصیب کر دے، نعم البدل نصیب کر دے، اپنے فضل سے نصیب کر دے، اے اللہ جو کل تک سایہ میں رہتے تھے آج کھلے آسمان کے نیچے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اہل غزہ اور اہل فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ انہیں مکان نصیب فرما، ہر ہر فلسطینی کو اے اللہ گھر نصیب فرما، ان کو دوبارہ عافیت اور سلامت کے ساتھ آباد فرما، ان کی مدد فرما، ظالم اسرائیل کو ناکام فرما، ہر ہر ظالم کو ناکام فرما، ظالموں کا وجود ختم فرما، مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری نیک تمنائیں پوری فرما، ہمارے جائز کام جو نہیں ہو رہے ہیں اپنے فضل سے کام بنا دے، آپ تو بگڑی بناتے ہیں، کام بنا دیجئے، کام بنا دیجئے، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ حال پر رحم فرما، کرم فرما، سنت کے مطابق شادیاں ہونے کی توفیق عطا فرما، رسم و رواج سے خرافات سے حفاظت فرما، خرافات سے حفاظت فرما، اے کریم کرم فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں خواہ ہسپتالوں میں ہوں یا گھروں میں ان سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہزاروں لاکھوں بیمار ہیں جو آپ کی طرف شفا کی نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ بیمار ہے، اے اللہ ہمیں بھی صحت نصیب فرما، شفا نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اے اللہ فتنوں کو ختم فرما، باطل فتنوں کو ناکام فرما، اے اللہ جو اجتماع ہونے والا ہے اسے قبول فرما، کامیاب فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری مدد و نصرت فرما، اپنا فضل ہمارے شامل حال فرما، اے اللہ ہماری دستگیری فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، بے دینی کا جو ماحول ہے اسے ختم فرما، ہماری عورتوں کو حیا نصیب فرما، ہم سب کو حیا نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، پاکیزہ آنکھیں نصیب فرما، پاکیزہ دل نصیب فرما، پاکیزہ اعضاء و جوارح نصیب فرما، اے اللہ ہماری مدد و نصرت فرما، ہماری مدد و نصرت فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرض ادا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن گھروں میں لڑکے لڑکیاں ہیں مناسب جوڑا نہ ملنے کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے، ان سب کے لیے صالح جوڑے نصیب فرما، مناسب جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے، اے اللہ ہماری نسل در نسل کو نیک بنا دے، موبائل فون کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، نئی نسل کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہماری مدد و نصرت فرما، اے اللہ ظالموں نے اور شر پسندوں نے جتنے منصوبے بنائے ہیں جتنی سازشیں کی ہیں ان سب کو ناکام فرما، اے اللہ اس ملک میں ہم سینکڑوں ہزاروں سالوں سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ رہیں گے، جیسے عافیت کے ساتھ رہتے ہوئے آئے آئندہ بھی عافیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، امن کے ساتھ رہنا نصیب فرما، ملک میں جگہ جگہ جو بد امنی ہے بد امنی کو ختم فرما، عافیت اور امن نصیب فرما، اے اللہ اتحاد و اتفاق قائم فرما، جو نفرت کا ماحول ہے اسے دور فرما، نفرت کا ماحول ختم فرما، اے اللہ ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا دے، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت دے، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت نصیب فرما، صحت نصیب فرما، ان دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور اس رات کی برکت سے قبول فرما، ہماری انفرادی دعاؤں کو بھی قبول فرما، اجتماعی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی وسلم على خیر خلقه۔